فلا أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وفضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات بيهم میں دیکھ رہا ہوں کچھ حضرات اور اندر آنا چاہتے ہیں میرے خیال سے ادھر اور دو تین لوگوں کی گنجائش ہے آ سکتے ہیں آپ اب جو حضرات باہر ہیں وہ اندر آنا چاہتے ہیں تو ابھی گنجائش ہے وہ تشریف لا سکتے ہیں ایک اور سلوات بھیجا محمد حضرات اس بارگاہ میں دعوت اسلام کے موضوع پہ تاریخ اسلام کا سفر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اب تک چار تقریروں میں جو ہمارا موضوع رہا اس سے ہم تاریخ اسلام کا پس منظر کہہ سکتے ہیں اور اب جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ تاریخ اسلام کا پیش منظر ہے یعنی اب ہم پس منظر سے منظرنامے کی طرف آ رہے ہیں اور اب کس ہسٹری وہ اسلام کی براہ راست ہمارے سامنے آ رہی ہے آپ حضرات بھی دعا کریں کہ میں اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کروں بہت ساری فرمائشیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں چاہے وہ آزاداری ڈاٹ کام پہ تقریریں سننے کے بعد میں لوگوں کی فرمائشیں ہوں یا اے آر وائی کے ذریعے سے جو لوگ سن رہے ہیں لیکن ہمارے موضوع کے دائرے میں جتنے سوالوں کا جواب ممکن ہوگا وہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا بعض سوالات ایسے میرے سامنے آئے جن کی نوعیت فقہی ہے تو میں تاریخ کے تجزیے سے گزر رہا ہوں اگر میں اس کی طرف جاؤں گا تو میں اپنے موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا کسی اور موقع پہ جب کوئی تبلیغی بیان ہوگا یا کوئی فقہی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ ان پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی تو اب تک منظرنامے میں ہم آنے سے پہلے میں گفتگو کو مسلسل کر دوں اور کل جو ہماری گفتگو جہاں جا کے ختم ہوئی تھی وہ دو کرداروں کے اوپر جنہیں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تاریخ اسلام کا مظلوم ترین کردار ہیں جن کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا عورتوں میں بی بی خدیجہ کا کردار اور مردوں میں حضرت ابو طالب کا کردار اور دونوں کرداروں کے ساتھ عجیب و غریب صفات پائے جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دنیا میں کسی کو سب سے زیادہ جو چیزیں پسند ہیں وہ دولت دولت انسان بہت پیار کرتا ہے آپ یہاں آئے ہیں کیوں دولت کمانے کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے لیکن دولت سے زیادہ اگر کسی چیز کو پیار کرتا ہے انسان تو اولاد آپ دیکھیے کبھی کبھی اگر آپ کے سامنے سے کوئی ایسا مرحلہ آئے تو آپ اپنی دولت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری پراپرٹی بچ جائے ہماری دولت بچ جائے لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ دولت چھوڑیں یا اولاد چھوڑیں تو آپ دولت چھوڑ دیتے ہیں اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹا ہماری اولاد ہماری نسل ہمارا خاندان ہمارا کنبہ یہ باقی رہے دولت جاتی رہے تو کوئی بات نہیں مال جو ہے وہ اولاد کا صدقہ آپ سمجھ کے اسے بچا لیتے ہیں اولاد کو اور دولت کو قربان کر دیتے ہیں لیکن اگر دولت کے بعد میں پھر آپ کے بیٹوں پہ ہر پائے تو پھر اپنے کو بھی آپ قربان کر دیں گے مگر بیٹے کو بچا لیں گے ابو طالب اور خدیجہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک دولت رہی تب تک اسلام پہ اپنی دولت قربان کرتے رہے اور جب دولت ختم ہونے لگی تو پھر خود کو قربان کیا اور جب خود دنیا سے اٹھ گئے تو اپنی پوری نسل اسلام کے لیے قربان کیا سلوات بھیجے محمد والے اور دونوں کے لیے دیکھیے میں گفتگو کو بڑے تسلسل کے ساتھ چاہتا ہوں کہ تاکہ اگر بعد میں اب چاہے وہ سائٹ پہ آپ لوگ ان تقریروں کو دیکھیں اور کبھی کاغذ پہ کی جائے اور یہ لوگ قلم کاغذ لے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان باتوں کو کوٹ کرنا میں چاہتا بھی ہوں مجلس کے بعد بھی میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں اور اگر میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکوں تو یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ میرے سامعین میں سے لوگوں کا ذہن اتنی تیزی سے چل رہا ہے کہ جو مجھ سے آگے جا چکے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کر کے لوگوں سے اور پوچھ کے کتابوں کے ذریعے سے آپ کے سوالوں کا جواب دوں اور اگر نہیں آ سکے گا تو کسی چیز کا نہ جاننا بری بات نہیں ہے غلط جاننا بری بات ہے ایک سلوات بھیجیے محمد والے جو حضرات قلم کاغذ لے کے بیٹھے ہیں جس ورژن میں بھی میں ان کا ویلکم کرتا ہوں اور میری باتوں کو پورے بتدریج تاریخ کا ایک سفر سال بائی سال یعنی سن بائی سن ایک ایک سال کے بعد ایک ایک تاریخ کے بعد کون کون سا مرحلہ آتا ہے میں اس کو پیش کروں گا مگر خطابت کے تناظر میں رکھ کے ہی خطابت کے آئینے میں ہی میری گفتگو ہوگی آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دو کردار ایک ابو طالب کا کردار ایک خدیجہ کا کردار دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات ہے دونوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پوری پوری تاریخ انسانیت میں علی سے زیادہ قداوت فضائل والا مرد نہیں ملا, اور پوری تاریخ نساء میں, پوری عورتوں کی تاریخ میں فاطمہ سے زیادہ فضائل والی کوئی عورت نہیں ملی. اور فاطمہ خدیجہ کی بیٹی کا نام ہے, علی ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے. آپ غور کرتے چلے جائیں, ان دونوں کرداروں کے ساتھ یہ عجیب و غریب رشتہ ملتا ہے. اب آپ کہیں کہ صاحب علی اور فاطمہ دو بادشاہ اگر ایک ہی گھر میں ہوں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. اور فیصلے کا ایک طریقہ جو بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ جب دو لوگ ہم منصب ہم پایا ہم سر ایک ساتھ چلیں ایک ساتھ سفر کریں تو بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے اگر یہ دیکھو تو جب پیدل چل رہے ہوں تو جو آگے چل رہا ہو وہ بڑا ہے جو پیچھے چل رہا ہو وہ چھوٹا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ ہم فرط ادب سے جب ہم سے بڑے آگے آگے چلتے ہیں تو ہم شانہ جھکا کے پیچھے ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ منصب میں یہ بڑے ہیں, ہماری تہذیب کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے پیچھے پیچھے چلیں. عجیب و غریب مرحلہ ہے, علی و فاطمہ میں یہ فیصلہ کرنا بھی ممکن ہے کہ ان میں آگے کون چل رہا ہے پیچھے کون چل رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے پورے مکے کی تاریخ میں دیکھا, مدینہ کی تاریخ میں دیکھا کہ جب علی اور فاطمہ چلے ہیں تو فاطمہ پیچھے پیچھے چلی, علی آگے آگے چلے, مگر خدا نے جب مباہلے میں بلایا تو فاطمہ آگے آگے ہیں, علی پیچھے پیچھے ہیں. تاکہ دنیا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ فاطمہ افضل ہے یا علی افضل ہے, اور حدیث رسول کی تائید بھی ہو جائے کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. ایک سلامات بھیجا محمد والے محمد. دیکھیے میں تاریخ کو پس منظر سے منظر کی طرف لے کے آ رہا ہوں, ابو طالب اور خدیجہ سے علی اور فاطمہ تک آ رہا ہوں. اچھا اب آپ دیکھیں ایک اور جملہ کہہ کے دونوں کے لیے تاکہ گفتگو کو اور مسلسل کر دوں اپنے ٹاپک سے. ابو طالب ایک کردار, خدیجۃ الکبریٰ ایک کردار. ابو طالب کا کردار آپ غور کریں, میں پیش کرتا ہوں بی بی خدیجہ کا کردار. جہاں میں شوہر اور زوجہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا وہاں ہر بیوی پہ واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے, اور ہر شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہو. بیوی کو پالنا مرد کا فریضہ ہے عورت کا نہیں, رزق مہیا کرنا مرد کا حق ہے عورت کا نہیں, رضا فراہم کرنا مرد کا حق ہے عورت کا حق نہیں, دولت جمع کرنا مرد پر واجب ہے عورت پہ نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بیوی ایسا سلوک کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے, دیکھیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں بڑا سنسٹیو مجمع ہے, اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے دولت بھی مہیا کراتی ہے, غذا بھی مہیا کراتی ہے, مال و اسباب بھی مہیا کراتی ہے, تو چونکہ اس کا حق نہیں تھا اس کے باوجود اس نے یہ کام کیا, اس پہ فرض نہیں تھا اس کے باوجود اس نے یہ کام کیا, اس لیے یہ اس کا حق نہیں بلکہ احسان کہلاتا ہے. اب باقی رسول کی بیویاں ہیں, مگر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ بیت المال سے فلاں بیوی کے لیے اتنا وظیفہ, فلاں کے لیے اتنا وظیفہ, فلاں کے لیے اتنا وظیفہ. یعنی یہ سب وہ ہیں جنہیں اسلام نے پالا. ساری بیویوں میں اور خدیجہ میں فرق بتاؤں, ساری بیویاں وہ ہیں جنہیں اسلام نے پالا, خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا. سلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور سلوات بھیجے محمد والے محمد. اور دوسرا کردار کس کا؟ حضرت ابو طالب کا. بالکل سیم یہ سچویشن آپ دیکھتے چلے جائیں. آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کے لیے میں نے جو بات عرض کی حضرت ابو طالب کے بارے میں, کسی یتیم کی پرورش کرنا, کسی کو پالنا, یہ کوئی معمولی شرف ہے؟ میں صحیح بخاری کا دیکھیے عجیب و غریب فضائل کا یہ منزل ہے کہ فضائل کے مرحلے میں آنسو آ جاتے ہیں فرط محبت سے, اور مسائل میں فضائل کے پہلو آتے ہیں, اور یہی میری مجلس کی کامیابی ہے کہ آپ کے جذبات میرے ساتھ اتنے شامل ہیں, اور میں بار بار بڑی شدت سے احساس کرتا ہوں وہ لوگ
جو ادھر فارسی ورژن کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو لوگ سہن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ جو حجروں میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, وہ سب میرے ساتھ برابر کے شامل ہیں. میں احساس کر رہا ہوں اور میری بات سب تک پہنچ رہی ہے, یہ میری ترسیل ہے عزیزو. یہ بڑی ہی ایک کامیابی کی مارگ منزل ہے کہ میں آپ کے جذبات کے ساتھ شامل ہو کے گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے رسول نے فرمایا, اور دیکھیے یہ تبلیغ کا انداز بھی ہے, یہاں سے یہ میسج جا رہا ہے, میری آواز کا پھیلاؤ جہاں تک بھی ہے, آپ دیکھیں کہ کیا سلوک ہونا چاہیے اور اسلام کیسا کریکٹر پیش کرنا چاہتا ہے, اسلام کیسا میسج دینا چاہتا ہے, اسلام کیسا پیغام دینا چاہتا ہے, اسلام کے یہاں کیا ویلوز ہیں, کیا اقدار ہیں, کیا تہذیب ہے, سوشل سائنس میں کیا اسلام کی اہمیت ہے. حدیث بخاری ہے کہ وہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی یتیم کی پرورش کر دے, ایک یتیم کو پال دے, تو خدا کی نظر میں اس کے رتبے کا عالم یہ ہے, اس کے مرتبے کا عالم یہ ہے کہ جنت میں وہ یتیم کی پرورش کرنے والا وہ اور میں, جملہ سنیے گا, بڑا قیمتی جملہ ہے, اس یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں پہلو با پہلو رہتی ہیں. جملے کی قدر کیجیے گا, حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی بھی یتیم, کوئی بھی, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, کوئی بھی یتیم, کسی کا لفظ ہے مذہب کی شکل رکھی گئی ہے, کوئی بھی یتیم ہو اگر کوئی کسی یتیم کی پرورش کر دے, آپ دیکھیں, اور اس کے بعد میں وہ کلمہ پڑھے, تو اس یتیم کی پرورش کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جنت میں وہ اور میں دونوں ایسے ساتھ میں رہیں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں پہلو با پہلی رہتی ہیں. اب ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے, میرے نبی نے کہا جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا, جو اسی یتیم کی پرورش کرے ہے ابو طالب اور خدیجہ کا کردار. اور اس ابو طالب کے گھر میں رسول, اسلام کا رسول پروان چڑھ رہا ہے. ذرا آپ دیکھیں, وہ رسول ابو طالب کے بیٹوں کے بستر پہ سو سو کے نیند آ رہی ہے. میں نے کیا عرض کیا تھا پہلی تقریر میں, تاکہ گفتگو وہاں سے مربوط ہو جائے, بیچ میں مجھے پس منظر کی طرف پیش کرنے کے لیے درخواست کی گئی, فرمائش کی گئی, وہ فرمائش میں نے قبول کی. اب آئیے یہاں سے جوڑتے ہیں, میں نے کیا کہا تھا, اگر بستر بدل جائے تو انسان کو نیند نہیں آتی. اے اللہ, تیرا رسول ہے کافر کے بستر پہ اتنے چین کی نیند, اس کا مطلب یہ خوشبو برابر کی ہے بستر کی, بستر کی آہٹ, بستر کی گرمی, بستر کی نرمی, وہ دونوں منصب میں برابر ہیں. اور آج بھی تاریخ اسلام لکھنے والا مورخ یہ کوٹیشن لکھنے پہ مجبور ہے, کوٹ کیا جائے, وہ کوٹیشن لکھنے پہ مجبور ہے کہ رسول اسلام کی پرورش اسرے ابو طالب میں ہوئی, شیب ابی طالب میں ہوئی, اور ابو طالب کی دشمنی بھی ہے. دشمنی کرنے کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ اگر کسی شہر میں کسی گھر پہ حملہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی نشان, اس کا پہچان مٹا دی جاتی ہے تاکہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ گھر کس کا تھا, لوٹنے والے کون تھے. مگر یہ عجیب تاریخ کی بے وقوفیاں ہیں کہ لوٹنے والے کا نام بھی کلیئر ہے, جسے لوٹا جا رہا ہے اس کا پتا بھی کلیئر ہے. آپ دیکھیں ہر انسان یہ لکھتا ہے کہ شیب ابی طالب میں محمد ابن عبداللہ کی پرورش ہوئی. ارے کیسے دشمنی کر رہے ہو, آج تک قطرے اسلام سے ابو طالب کی نیم پلیٹ نہیں ہٹا سکے. چلو آواز بھیجے محمد والے. ابو طالب محمد کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جاتے ہیں تو محمد کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں تو محمد کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں. طبقات ابن سعد کی روایت کہ اللہ کا رسول ابو طالب کے ساتھ ایسے رہتا تھا کہ جتنے دن تک ابو طالب زندہ رہے, طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے زمانہ ابو طالب کے بیٹوں کے سر پہ غبار دیکھ سکتا ہے, مگر محمد کا ایک دن بھی, ایک لمحہ بھی تاریخ ایسا نہیں بتا سکتی کہ محمد کے سر میں تیل نہ پڑا ہوا ہو, جیسوں میں شانہ نہ ہوا ہو, اور محمد کے چہرے پہ کبھی کوئی غبار پڑا ہوا ہو. ہائے ابو طالب, بیٹوں سے زیادہ بھتیجے سے پیار کرنا, یہ ہم نے تجھ سے سیکھا. اچھا آپ دیکھیں ابو طالب پرورش کر رہے ہیں, اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. ابو سفیان نے 16 مرتبہ قتل رسول کی کوشش کی مگر 16 مرتبہ بتا لیا حضرت ابو طالب نے, اور ملک شام اپنے ساتھ تجارت کرنے کے لیے لے کے گئے. وہ خدیجہ جس کے ٹکڑوں پہ پورا مکہ پل رہا تھا, جس کے ٹکڑوں پہ پورا حلب عرب پل رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ خدیجہ سے رسول کی شادی کا تال میل کیا تھا, ایک کی عمر 40 سال, ایک کی عمر 24 سال, اور وہ بھی خاتون کی عمر 40 سال, مرد کی عمر 24 سال, یہ کہاں سے رشتہ بنتا ہے؟ آخر رسول نے یہ رشتہ کیوں قبول کر لیا؟ انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ خدیجہ کو اس کے مذہب کے راہب نے یہ بتایا تھا کہ مبارک ہو بچپن میں تم کسی رسول کی زوجہ اور کفو بنو گی. میں کہوں گا جس کو رسالت پہ اتنا یقین ہو وہ 40 سال کیا زندگی گزار دیتی رسول کے انتظار میں. زمانے نے وہ بیویاں دیکھی جو جلد باز تھی, انتظار میں یقین رکھنے والی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. چالیس سال کی عمر, غلام میسرہ نے آ کے کہا شہزادی ہم نے سنا ہے کہ اسی مکے میں ایک صادق پیدا ہوا, ایک امین پیدا ہوا. آپ دیکھیں صادق کیا کہہ رہا ہے, کافر ہے مگر کہہ رہا ہے صادق, کافر ہے مگر کہہ رہا ہے امین. معلوم یہ ہوا میرے نبی کا کریکٹر وہ ہے جس نے اسلام کا کلمہ بعد میں پڑھوایا, صداقت کا کلمہ پہلے پڑھوایا. سلوات بھیجے محمد والے محمد. دیکھیے بڑی بتدریج یہ سفر میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میسرہ نے آ کے کہا شہزادی وہ امین ہے, وہ صادق ہے, اگر اپنی تجارت میں آپ اس کی پارٹنرشپ کے ساتھ تجارت کریں اور اس کے شیئر کے ساتھ تجارت کریں تو پھر آپ کی تجارت یقیناً کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گی. بی بی خدیجہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ میرا پرپوزل دے دو کہ کیا تم میری تجارت میں شیئر کرو گے. محمد ابن عبداللہ نے پہلی شرط رکھی کہ جس مال کی جو قیمت مارکیٹ میں ہے میں اسے آدھا کر کے بیچوں گا. بی بی خدیجہ نے سر جھکا کے قبول کر لیا. آج کا کوئی معمولی 2% کا تاجر ہوتا تو کہتا میرا کھاجہ ہو جائے گا, مگر میرے نبی نے آج کے 1400 برس پہلے اکنامی کا اصول سمجھا دیا کہ جب مارکیٹ میں ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. مکے سے شام کی طرف تجارت کے لیے میرا رسول گیا, اور جب وہاں سے پلٹ آیا تو پلٹ کے آ رہا تھا تو آج تک اتنی تجارت, ایسا کاروبار کبھی بھی خدیجہ کے یہاں اتنی کامیابی کے ساتھ, اتنی فتحیابی کے ساتھ اور اس برکت کے ساتھ نہیں ہوا تھا. تو بی بی خدیجہ نے محمد کا استقبال کیا وسیلے مکہ کے پاس, اونٹوں کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ, کنیزوں کے ساتھ محمد کا استقبال ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں دولہا, اسے کہتے ہیں برات. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اب وہ دعوت ہوئی, 40 برس کا میرا نبی, بی بی خدیجہ سے شادی ہو چکی. اب جب شادی ہو چکی تو 3 برس تک میرے نبی نے خاموش تبلیغ کی. جو مل جاتا تھا اس سے کہتے تھے بت پرستی چھوڑ دو, یہ اچھی بات نہیں ہے, ایک اللہ کو مانو, جس نے تمہیں بنایا اسے مانو, جسے تم بناتے ہو اسے نہ مانو. مزاج دیکھیں آپ, مزاج دیکھیں. محمد کہہ رہا ہے میرا خدا وہ ہے جس نے تمہیں بنایا, اسے مانو جس نے تمہیں بنایا. یہ کہہ رہا ہم اسے مانیں گے جسے ہم بناتے ہیں. ارے تو باب رسول بھی تو یہی ہے, باب رسول بھی تو یہی ہوا. رسول نے کہا ارے جسے میں بنا کے جا رہا ہوں اسے مانے کر جسے ہم بنائیں گے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. 3 سال تک میرا نبی تبلیغ کرتا رہا بے سب کے بعد. 3 سال, 43 سال میرے نبی نے ایسے گزارے, مگر جب 35 سال کا آخری مرحلہ تھا تب آیا تھا جسے میں بار بار روز تلاوت کرتا ہوں, واندر عشیرت الاقربین. اپنے جو قریب ترین رشتے دار ہیں ان کو دعوت دو, انہیں ڈراؤ اور انہیں انکار کرو, اور اس کے بعد میں بتاؤ کہ دیکھو تمہارا مذہب سچ ہے. اب 3 سال کے بعد میں رسول نے جو دعوت دی تو ابو طالب ہیں, عباس ہیں, حمزہ ہیں، یہ سب بلا بلا کے لوگوں کو لانے والے ہیں، ایک دن کھایا واپس چلے گئے، دوسرے دن کھایا واپس چلے گئے، تیسرے دن ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہو گئے میرے بھتیجے کی بات سنے بغیر، اگر کوئی واپس گیا تو پھر خبردار خیریت نہیں ہے۔ اب تیسرے دن جب لوگ واپس گئے تو گھر میں بیویوں نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا کہاں گئے تھے، کیا سن کے آئے ہو، مجلس میں کیا سنا، تبرک میں کیا بٹا، سب نے کہا لیجیے صاحب ابو طالب نے غضب کر دیا، ایک 10 برس کے بچے کو حاکم بنا دیا ہم پہ، اور اس رسول کی رسالت کا، یہ تو ہمارے مذہب کو برباد کر رہا ہے، ہماری تہذیب کو برباد کر رہا ہے، ہمارے کلچر کو برباد کر رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے لات اور حول کا کیا ہوگا، ہمارے عزا اور مناط کا کیا ہوگا۔ اب بیویاں بھی اندر سے فریاد کر رہی ہیں، کوس رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، اے حول غارت کر دے اسے، یہی تو کہیں گی، اپنے اپنے خداؤں کے حساب سے فریاد کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں اب 3 سال سے لے کے 4 سال تک، یعنی 7واں سال اب آ گیا بعثت کے بعد کا، اس 7 سال کے پیریڈ میں، یعنی دعوت ذوالعشیرہ کے بعد کا 4 سال جو اور گزرا وہ عجیب و غریب گزرا۔ اب ہر مکے کے راستے میں، رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، مگر اللہ نے میرے رسول کا کیریکٹر پتھر کھاتا ہے، دعاؤں کے پھول لوٹا دیتا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں مگر دعا دے رہا ہے۔ ذرا آپ عجیب و غریب انداز ہے، 4 سال تک مکے میں پریشان کیا گیا، میرے نبی کو ستایا گیا، مگر بڑے ہی کرم کے ساتھ، بڑے ہی رحم کے ساتھ میرے نبی اپنے مشن کو لے کے آگے بڑھتے رہے۔ اور جب بچے میرے نبی کے پیچھے پیچھے جا کے کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہل ہے، یہ مجنون ہے، تو اس وقت ابو طالب کا بیٹا علی کہتا تھا آنکھیں توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، خبردار میرے نبی کو برا نہ کہنا، میرے نبی کو کاہل نہ کہنا، یہ صرف ابو طالب کے بیٹے کا کام نہیں ہے، زمین پہ یہ حفاظت ابو طالب کر رہے تھے، آسمان پہ خدا کر رہا تھا، اور دونوں کا لہجہ ایک تھا۔ ابو طالب کہتے تھے میرا نبی سچ ہے، میرا محمد سچ ہے، اور ادھر لوگ کہتے تھے گمراہ ہے۔ قرآن کریم نے اس وقت اپنے ماتھے پہ شکل لا کے ایک آیت پیش کی، ما ذلہ صاحبکم وما غوا، اے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں اپنے نبی کو گمراہ مت کہو، اس کا مطلب کرائم میں پیش کیا جا رہا ہے، کرمنلز کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، اور پتہ بھی بتایا جا رہا ہے، علاقہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ ما ذلہ صاحبکم وما غوا، اے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں میرے نبی کو گمراہ نہ کہو، میرے نبی کو ذلہ مت کہو، گمراہ مت کہو۔ آپ غور کرتے چلے جائیں، 1400 سال سے مسلمانوں کو یہ چیلنج ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور یہ قرآن جرم کا بھی اعلان کر رہا ہے، مجرم کا علاقہ بھی بتا رہا ہے۔ 1400 سال سے کسی مورخ کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ کون تھا جو گمراہ کہہ رہا تھا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جیسے آگے بڑھ رہا ہے، میں ان چیزوں کو سمیٹتا ہوں۔ اب 7 سال ہو گئے، 7 سال کے بعد میں اب لوگوں نے میٹنگ کرنا شروع کی مکے کے کفار نے، یہ ایسے محمد باز نہیں آئیں گے، اب کیا کیا جائے؟ اب کہا جائے کہ ایسا کرتے ہیں ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اب کوئی کھانا رسول تک نہ پہنچے، محمد تک نہ پہنچے، کوئی دانا محمد تک نہ پہنچے، پانی کا قطرہ محمد تک نہ پہنچے، وہی ابو طالب جو سینہ سپر رہا، محمد گھبراؤ نہیں، اور شیب ابی طالب میں تم کو لے کے چلتا ہوں، شیب ابی طالب میں تم کو لے کے چلتا ہوں۔ 7ویں سال سے لے کے 10ویں سال تک 3 سال پورے کمپلیٹ میرے ابو طالب نے رسول کو لے کے گزار دیے، اور کبھی جعفر کے بستر پہ، کبھی عقیل کے بستر پہ، کبھی علی کے بستر پہ، کبھی طالب کے بستر پہ، محمد کو سلا سلا کے بتاتے رہے، اور روز چاروں طرف سے محاصرہ ہونے کے بعد، گھراؤ ہونے کے بعد، لوگ کہتے تھے ایک قطرہ پانی نہ جائے، ایک دانہ نہ جائے، مگر یہ معلوم ہوتا تھا علی کی حکمت عملی سے 3 سال تک معلوم ہوا اتنے بوری کھانا چلا گیا، اتنا کنٹینر پانی چلا گیا، اور علی سے جو کسی طریقے سے وہاں لے جا کے طالب جعفر عقیل رسول اسلام کی زندگی کے اسباب فراہم کرتے رہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں، وہاں پہ ابو طالب ہیں، فاطمہ بنت اسد ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کی ایک رات میں علی کو نیند آ گئی 40 ننگی تلواروں میں، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں علی کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ علی وقت کا امام ہے، امام وقت کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ تلواروں کے چھاؤں میں سو جائے، نیزے کی نوک کی ہنی میں سو جائے، خنجروں کے مقابلے میں سو جائے، مگر وہ فاطمہ بنت اسد جو ماں ہے، جس کے سینے میں ممتا کا دل دھڑک رہا ہے، جو معصوم قسمت کی لیے بھی کوئی سند نہیں ہے، جس کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، اس کا کیا کہنا؟ ایک رات نہیں بلکہ 3 سال کی راتیں، 1000 رات تک اپنے چاروں جگر کے ٹکڑوں کو ننگی تلواروں میں سلا سلا کے چین کی نیند سوتی رہے۔ یہ ہے وہ فاطمہ بنت اسد کا کیریکٹر جس نے 1000 سال تک قربان گاہ رسالت پہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سلا سلا کے رسول کو پروان چڑھا دیا. اب جب وہاں سے رسول کو لے کے نکلے تو 3 سال تک انہوں نے جس چمڑے کے ٹکڑے پہ معاہدہ نامہ لکھا تھا کہ خبردار کوئی رسول کے ساتھ جائے گا نہیں, کوئی پانی کا قطرہ دے گا نہیں, کوئی دانا وہاں تک پہنچائے گا نہیں, 3 سال کے اندر اس چمڑے کے ٹکڑے کا کیا عالم ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس محاصرے کے بعد جب ابو طالب اپنے بھتیجے کے ساتھ مسکراتے ہوئے باہر آئے تو مکے کے کافروں نے کہا, اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ یا تو وہ ہمارے مذہب کو برا کہنا چھوڑ دے, اور اگر وہ ہمارے مذہب کو برا کہنے کے لیے دولت چاہتا ہے تو دولت ہم دیں گے, عورت چاہتا ہے تو ہم شادیاں کرائیں گے, اونٹ کی قطاریں ہم دے دیں گے, گھوڑوں کی قطاریں ہم دے دیں گے, تم جو چاہو وہ دے دیں گے, اگر تم کہہ دو, جو جملہ سنیے گا, کوٹیشن سنیے گا, اگر تم کہہ دو تو ہم تمہارے بھتیجے کے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, لیکن وہ ہمارے مذہب کو برا کہنا چھوڑ دے. ابو طالب نے کہا, میں اپنے بھتیجے سے بات کرتا ہوں, جیسا اور بھتیجے جملہ کہتا ہوا ہے, خبردار دنیا کی کوئی دولت ہمارا مذہب نہیں بدل سکتی, ہمارے مشن میں دنیا کی کوئی دولت روڑا نہیں ڈال سکتی. یہ جملہ ابو طالب کا اور رسول کا خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے کہا, اے محمد اگر میرے لیے تم ان کے چاند سورج کو چھپاتے ہو تو صحیح, یہ کفارے مکہ تو نہیں دے سکتے, مگر میں تمہارے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند نہ رکھ دوں تو اسلام کی حقانیت کا کلمہ دنیا پڑھنا چھوڑ دے. ایک ہاتھ سے اشارہ کرو گے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا, ایک ہاتھ سے اشارہ کرو گے تو سورج پلٹ جائے گا. ایک سلوات بھیجے محمد والے.
اب جب لوگ لکھ ہی رہے ہیں تو لکھیں, مولانا ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن جیسی کتاب لکھی اور ایک جملہ لکھا کہ محمد ابن عبداللہ کو ابو طالب نے دشمنوں سے بچایا, پروان چڑھایا. لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں, یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ اگر بھتیجا یتیم ہو جائے تو باپ کی جگہ چچا کی ڈیوٹی ہے, تو انہوں نے تو اپنے رشتے کا نرواہ کیا. ہندی بول رہا ہے, یہ تو ان کا جو ان سے رشتہ تھا اس کا انہوں نے نرواہ کر دیا. یہ کوئی فرض کی بجائے کوئی منصب کی بات نہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. میں ان سے کہنا چاہوں گا, جملہ سنیں, جب بھتیجے کو لے کے ایک چچا آ رہا ہے تو کافروں نے کہا
کیا ثبوت ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے؟
ابو طالب بھتیجے کے پاس ہے, یہ ان کا سوال ہے. میرے رسول نے کہا, چچا جان ان سے کہہ دو کہ تم نے جس چمڑے کے ٹکڑے پہ بائیکاٹ کے لیے دستخط کیے تھے وہ صندوق کا مقفل ہے, اسے کھولو, اگر وہ باقی اور سلامت ہو تو میرا مذہب غلط ان کا مذہب سچا, اور اگر وہ سڑ چکا ہو تو وہ جھوٹے میں سچا ہوں.
ابو طالب نے جملہ سنا اور آ کے کفار مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, وہ چمڑے کا ٹکڑا نکال کے لاؤ جس پہ تم نے سوشل بائیکاٹ کے لیے دستخط کیے تھے, اگر وہ سلامت تو تم میرے بھتیجے کو قتل کر دو, اور اگر وہ سڑ جائے تو پھر خبردار جو آگے بڑھے گا وہ سلامت نہیں بچے گا, ابو طالب زندہ نہیں چھوڑے گا. اے ابو العلا مودودی, تم نے ابو طالب کے جملے سنے؟ ابو طالب کے جملے کہنے کا انداز اور لہجہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب جس کو لے کے آ رہے ہیں وہ جھوٹا چچا کا جھوٹا بھتیجا نہیں, اسلام کا سچا رسول ہے. تو سلوات بھیجے محمد والے.
مگر یہ بے سب کے بعد کے 10 سال گزر گئے, اب زمانہ وہ رہا کہ ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, خدیجہ بھی. ہسٹری کی آنکھوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, فیصلہ آپ خود کر لیں گے. تاریخ لکھنے کا رول یہ ہے کہ مورخ کا کام نہیں ہے کہ دو لوگوں میں بتائے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون, تاریخ صرف اور صرف لکھتی ہے, ریڈرشپ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. ابو طالب اور خدیجہ کی قربانیوں کے لیے مورخ کہے نہ کہے, مگر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ بعثت کے 10ویں سال تک کسی کافر کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آ کے کہے محمد مکہ چھوڑ دو. مگر جیسے ہی ابو طالب اور خدیجہ نے آنکھیں بند کی, سارے کفار مکہ آ کے کہنے لگے کہ یا تو تمہیں یہاں قتل کر دیا جائے گا, یا تو تمہیں یہاں سے مکے سے ہجرت کرنا ہوگی. بعثت کا 10واں سال ہے, 3 سال کے محاصرے کے بعد اب یہ طے کر لیا گیا, قبیلے والوں کا بلایا گیا
کہ محمد کو رات کی تاریکی میں قتل کر دیا جائے اور ایسے قتل کر دیا جائے کہ پتہ نہ چلے, چاروں طرف سے یلغار ہو جائے, تو پھر قاتل کون ہوگا, کس خاندان کے سر یہ الزام جائے گا, تو پھر ہر طرف سے ایک ایک تلوار بلائی جائے, فلا قبیلے کا آئے, فلا قبیلے کا آئے, وہ اپنی تلوار لے کے آئے, وہ اپنی تلوار لے کے آئے, وہ اپنی تلوار لے کے آئے. 40 ننگی تلواروں میں محمد ابن عبداللہ سو رہا ہے, اپنے گھر میں محمد ابن عبداللہ 40 ننگی تلواروں میں سو رہے ہیں, اور کفار مشرکین سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ محمد اپنے گھر میں سو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ محمد کے ہونے کی پہچان کیا ہے, کیسے پتا کہ محمد اپنے گھر میں ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ دبئی میں جو بڑے بڑے فلیٹس ہیں جن میں ملٹی اسٹوری فلیٹس ہیں, 7 فلور پہ 8 فلور پہ انسان رہتا ہے تو اپنی نیم پلیٹ لگائے ہوئے ہے, نیم پلیٹ کے ساتھ میں دو لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان آؤٹ. اگر ان لکھا ہوا ہے تو آدمی سمجھ لیتا ہے کہ صاحب گھر کے اندر ہیں, اگر آؤٹ لکھا ہوا ہے تو آدمی مان لیتا ہے کہ آدمی گھر کے باہر ہیں. محمد کسی ملٹی اسٹوری فلیٹ میں نہیں رہتے تھے, کسی بلڈنگ میں نہیں رہتے تھے, کسی بڑے عالیشان قصر میں نہیں رہتے تھے, اس لیے کہ جب محمد آئے تو قصر کس طرح کے کنگورے خود ہی گر گئے. اس کا مطلب محمد شاہوں کی طرح تو نہیں رہتے تھے, وہ ایک ٹوٹا ہوا گھر تھا, تاج کا پردہ لگا ہوا تھا, کچی دیواریں تھیں, ان میں میرا نبی سو رہا ہے, اور مشرکین ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں, تو ان کے پاس سمبل کیا ہے, ان کے پاس علامت کیا ہے, ان کے پاس پہچان کیا ہے کہ یہاں محمد آمنہ کلال عبداللہ کا یتیم سو رہا ہے, چادر کے نیچے سو رہا ہے, پہچان کیا ہے؟ پہچان آپ کو بتاؤں, کسی مشرک سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس پہچان کیا ہے کہ محمد یہاں سو رہے ہیں, کہا محمد کی پہچان یہ ہے کہ جب چادر کے نیچے آ جاتے ہیں تو یت لال نور اور کالور بدلو فیلت تمام وکمالے, جب چادر کے نیچے آتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایسا نور نکلتا ہے جیسے چودہویں کا چاند, جیسے دوپہر کا سورج. تو معلوم یہ محمد جب چادر کے نیچے آئے تو وہ نور ہوتا ہے. ارے آئے تطہیر کی گواہی, حدیث کسا کی گواہی کہ محمد جب چادر اوڑھ لے تو ایسا نور نکلتا ہے کہ جو زمین سے آسمان تک بلند ہوتا ہے. ہجرت کی رات ہی میں 2 منزلیں ہیں, ایک گھر میں ایک غار میں, وہی مشرف دونوں جگہ ہیں. گھر میں نور نظر آ رہا ہے, غار میں نور نہیں نظر آ رہا ہے. ہر بستر پہ کون ہے جس کا نور اٹھ رہا ہے, غار میں کون ہے جو نور کو دبا رہا ہے؟ اب کیوں پوچھتی ہے دنیا کہ مدینے میں معجزے کیوں نہیں ہوتے, نجف میں کیوں ہوتے ہیں؟ تلوار بھیجے محمد والے, آج تاریخ اسلام کا سفر ہجرت تک کی بس پیش کروں گا, اور کل سے ہجرت کے بعد کے مرحلے تاریخ کے حساب سے, تسلسل کے حساب سے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیں ہجرت کا یہ مرحلہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ اے علی تم آج میرے بستر پہ سو جاؤ. سو جاؤ کہا, لیٹ جاؤ نہیں کہا. ارے آپ کسی سے یہی تو کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ جاؤ, سونا آپ کے بس میں کہاں ہے؟ اس کا مطلب جانتے ہیں کہ علی اپنے نفس پہ ایسا قابو رکھنے والا ہے کہ رات بھر جاگنے والا علی سو جائے گا. یا نبی کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں بے شک یا علی, تمہارے ہی سونے سے تو میری جان بچے گی, تمہارے ہی سونے سے تو میری جان بچے گی. اور جملہ کہا, دیکھیے میں اب خطابت کے زیادہ حوالے سے نہیں وقت نہیں رہا, تاریخ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. یا علی آج تم میرے کہنے سے ایسے سو کہ میرا اور تمہارا یہ امتحان, یہ قربانی اسماعیل اور ابراہیم کی طرح سے ہو جائے. کیا اسماعیل اور ابراہیم کی قربانی کیا تھی؟ کیا اسماعیل اور ابراہیم کی قربانی یہ تھی کہ اسماعیل سے ابراہیم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم چھری کے نیچے ہو. اسماعیل نے کہا بابا جان یہ آپ کو خدا کا حکم ہے اور اسے انجام دے دیجئے. بس فوراً اسماعیل چھری کے نیچے آ گئے, چھری چلی نہیں مگر وفا دینا ہو بدبین عظیم کے مصداق ہو گئے. یہاں 40 ننگی تلواریں ہیں, اور میرا نبی کہہ رہا ہے علی 40 ننگی تلواروں میں چین سے لیٹ جاؤ, چین سے سو جاؤ. دیکھیے بڑا جملہ یہ ہے سماج, دیکھیے میں نے جو جملہ پہلے کہا تھا تلوار بھیجا محمد والا چین سے سو جاؤ. آپ دیکھیں تلواریں چلی نہیں, لیکن اگر علی ہجرت کے بعد کوئی اور کام نہ بھی کرتے تب بھی شہادت عظمیٰ کے منصب کے فائز ہوتے کہ نہیں, ذرا آپ غور کریں. 40 رنگی تلواروں میں علی سو رہے ہیں. اب ایک بات کہنا چاہوں گا, تلوار نہ وہاں چلی نہ یہاں چلی. ابراہیم نے اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا, یہاں محمد نے علی کو 40 تلواروں کے نیچے سلایا. نہ وہاں چھری چلی نہ یہاں تلوار چلی. وہاں اسماعیل بچ گئے, یہاں علی بچ گئے, مگر دونوں کی منزلیں آپ دیکھتے چلے جائیں. ابراہیم کی نسل سے میں نے سلسلہ شروع کیا تھا. جو لوگ پابندی سے مجلسوں میں آ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ اس بات پہ غور کریں گے. اب ایک بات کہنا چاہوں گا, آخر وہاں چھری کیوں نہیں چلی, یہاں تلوار کیوں نہیں چلی, وہاں اسماعیل کیوں بچے, یہاں یہاں علی کیوں بچے؟ اے مسلمانوں, آج جو سکے کا مسلمان علی کی ہمسری کا دعویٰ کرتا ہے, اسماعیل جیسا پیغمبر تو علی کے برابر نہ ہو سکا, ابراہیم جیسا پیغمبر تو محمد کے برابر نہ ہو سکا. آج دنیا کے 4 سکے کے مسلمان علی کی برابری کا درجہ رکھتے ہیں. ارے اسماعیل جیسا نبی علی کی برابری نہیں کر سکا, تو اس لیے کہ جب وہ چھری کے نیچے آیا تو اس کی جان بچ گئی, علی تلواروں کے نیچے آئے تو علی کی جان بچ گئی. مگر خدا کی طرف سے جو انتظام ہوا اس کا فرق دیکھے, وہ چھری کے نیچے آئے تو بمبا آیا, علی تلواروں کے نیچے آئے تو مرضی آ گئی.
علی تلواروں کے نیچے لیٹے تو مرضی آ گئی, ذرا آپ غور کریں. اور اس سے کم قیمت ہو بھی کیا سکتی تھی؟ آیت ایک مٹھی پہ آ جاتی ہے, ولایت ایک رکو پہ آ جاتی ہے, جنت کی روٹیاں ایک روزے پہ آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں ذوالفقار ایک حملے پہ آ جاتی ہے, تو پھر اور کیا ہے؟ بس یہی مرضی ہی بچی تھی خدا کے ساتھ. علی آج سے نفس مجھے دے دو, مرضی تم لے لو. اب اگر کسی کو خدا کو راضی کرنا ہے تو دروازہ نہ بھولے. نکل گیا, اب اس کے ساتھ نہیں, آج سے دروازہ نہ بدلے. اور یہ نہیں کہ ایسی مرضی آ گئی, ایک آیت خریدنے کی آئی ہے, ایک آیت بیچنے کی آئی ہے. دونوں طرف سے برابر کی بات ہے, ایک آیت بیچنے کی یعنی دونوں طرف سے سودا. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں یہ گھڑی آپ سے میں نے خریدی ہے, تو میں ہی تو کہہ رہا ہوں. اگر آپ کہہ دیں کل کے میں نے بیچی کب, اگر آپ یہ کہتے میں نے بیچی کب, تو میں کیا کر لوں گا آپ بتائیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے خریدی. آپ کے پاس بھی تو کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ میں نے مجھے کوئی بناما. ایک زمانے میں جب میں سلطان مدارس میں صدر نفاذل کر رہا تھا, تو صدر نفاذل کر لیا تو وائزین میں چلا گیا, اور ادھر جو ہے وہ ایم اے کمپلیٹ ہو گیا, تو ریسرچ میں نے جوائن کر لی پی ایچ ڈی. تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ وکالت پڑھ لی جائے, تو ایل ایل بی میں نے ایڈمیشن لیا اور ایل ایل بی کمپلیٹ کیا کورس. تو ایک لاکھ طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی سودا ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں. دیکھیے جب آپ کسی کورٹ میں جائیں گے, نمبر ایک بیچنے والا, نمبر دو خریدنے والا, نمبر تین بکنے والی چیز, نمبر چار بکنے والی چیز کی قیمت, نمبر پانچ رجسٹرار کی مہر, نمبر چھ وہ اسٹامپ پیپر, نمبر سات
گواہان حاشیہ نمبر 8 رجسٹرار کے دستخط. کتنی چیزیں جب ہو جائیں گی تب کوئی سودا ہوگا. آئیے قرآن کی 2.5 لائنوں میں قرآن کریم کے اسٹام پیپر پہ رجسٹرڈ بینامہ ہو رہا ہے, بکنے والی چیز کا نام, خریدی جانے والی چیز کا نام, اس کی قیمت, گواہان حاشیہ, سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں. سورہ توبہ کی آئے, ان اللہ, میں یعنی اللہ بیچنے والا, اس پر میں نے بیچا, بے مومنین, وہ جو مومنوں میں سے ہے. اس کا مطلب خالی علی نہیں, 12 اور ہیں. انفسہم, ان کے نفسوں کو, وہ اموالہم, ان کی دولتوں کو. قیمت کیا؟ لئن لہم الجنہ. کوالٹی کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. قتل ہوتے بھی ہیں, قتل کرتے بھی ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو ہلاک ہو گئے, وہ کہتے ہیں ہم شہید ہیں. شہید وہ ہے جو قتل کر کے بھی آئے. جی ناؤ, چپ چاپ جا کے سر کٹا کے پشت پہ مار کھا کے آنے والا شہید نہیں ہوتا. ویقتلون ویقتلون, قتل ہوتے بھی ہیں, قتل کرتے بھی ہیں. اب کہتے ہیں قاتل المشرکین کیوں کہتے ہیں؟ قتل مرحبا ان پر کیوں کہتے ہیں؟ ویقتلون ویقتلون, جب لکھ دیا جاتا ہے تو پھر کیا؟ رجسٹرار کی مہر. ان اللہ اشترا بمومنین انفسهم واموالهم لان لهم الجنہ یجاہدون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, رجسٹرار کی مہر. وعدا علیہ حقا, کل والے گواہ کون ہے؟ فالتورات والانجیل والقرآن. السلام علی محمد وعلی محمد. قرآن کریم کی بس. اب آپ ذرا سا غور کر کے چلے جائیں کہ آج کا وقت ختم ہو گیا. بس کتنا جانتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ اور لوگ بھی تو رسول کے ساتھ گئے تھے, مگر جب اور گئے تھے تو تبری کا جملہ سنیے. تبری لکھتا ہے کہ کوئی رسول کے ساتھ جا رہا تھا اور رسول کے ساتھ جا رہا تھا تو رسول کئی تیزی سے آگے بڑھتے جاتے تھے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. تو رسول کو شک ہوا کہ شاید کوئی مشرک آ رہا ہے. بس فرق یہی ہے کہ ہم رسول کے شک کے قائل ہی نہیں ہیں. تم جسے شک کہتے ہو اسے یقین مان رہے ہیں. تم جسے شک کہتے ہو ہم اسے یقین مانتے ہیں. رسول نے سوچا کہ شاید کوئی مشرک آ رہا ہے. اب جملہ سنیے, آپ کہہ رہے ہیں کیا کیا جملہ؟ جملہ آگے کا سنیے, بڑا قیمتی جملہ پیش کرا, مولا نے عطا کر دیا. ہاں جی, غور کریں. نبی نے سوچا کہ مشرک ہے. جملہ سنیے, نبی نے سوچا کہ مشرک ہے. کوئی اور بستر پہ ہے, کوئی اور بستر پہ ہے, یہ راستہ کا واقعہ ہے. کوئی بستر پہ ہے, مشرکوں نے سوچا کہ نبی ہے. ارے یہاں کے مشرکوں نے سوچا کہ نبی ہے, نبی نے وہاں سوچا کہ مشرک ہے. یعنی شب ہجرت دو طرح کے کیریکٹر نظر آئے, ایک وہ جسے مشرک نبی سمجھتا رہا, ایک وہ جسے نبی مشرک سمجھتے رہے. سلامات میرے محمد والے محمد.
گیدرنگ ہے, یہ کتنے قابل لوگ ہیں عزیز. اور کیسے دیکھیں, پہلا جملہ تو میں نے کہا تھا مگر دوسرا جملہ بھائی صاحب نے کہا دیا. اب آئیے یہیں سے ایک جملے کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں عزیزوں. وہ کیا کہ میں نے پہلی مجلس میں کیا کہا تھا کہ علی ناصر رسول ہیں, یعنی امام رسول کی نصرت کرتا ہے. خدا نے کہا تو صحیح کہ رسول بھی ناصر امام ہوگا. علی کا سونا نصرت رسول, علی کا جاگنا نصرت رسول, علی کا اٹھنا نصرت رسول, علی کا بیٹھنا نصرت رسول, علی کا سفر نصرت رسول, علی کا حضر نصرت رسول, علی کا قیام نصرت رسول, علی کا چلنا پھرنا نصرت رسول, علی کی جنگ نصرت رسول, علی کی خاموشی نصرت رسول, علی کا تکلم نصرت رسول, علی کا لکھنا نصرت رسول, علی کا ممبر پہ جانا نصرت رسول, علی کا مسجد میں آنا نصرت رسول, علی کا معراج میں جانا نصرت رسول, علی کا ہجرت پہ سو جانا نصرت رسول. علی جاگے
تب بھی ناصر رسول سو جائے تب بھی.
تو پھر خدا نے کہا کہ تو صحیح رسول امامت کی بھی نصرت کرے گا. اب سمجھ میں آیا کہ علی اکبر کو ہم سبھی پیغمبر کیوں بنایا گیا؟ تاکہ رسالت کی نمائندگی میں امامت کی نصرت ہو سکے. بس آج کی آوازیں بلند ہیں. آج حضرت علی اکبر کا ماتم ہونا ہے جیسا مرسی آپ نے پڑھا ہے. اور عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جس عاشور خانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا دیکھیں آپ کہ کیسے کیسے عزاداری کا اہتمام ہوتا ہے اور علی اکبر کی کیا کیا عنایت ہوتی ہے امام حسین کی. یہ مینا بھی عزا خانہ جسے ایرانی نژاد لوگوں نے اسے قائم رکھا جسے شجر عباس بار کا ہے. شجر عباس آپ کہتے ہیں اور یہ جس حصے میں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں یہ وہ حصہ ہے. اور ان کے بعد میں ان کے بھائی جو پاکستانی نژاد ہیں آپ دیکھیں ایران سے ہندوستان کا ایک تعلق پورا کمپوزٹ کلچر ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور پھر وہ پاکستان سے جن کا تعلق جناب کرار صاحب وہ اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو خدا ان سب کو سلامت رکھے, ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی آنے والی نسلوں کو مزید توفیق عطا کرے. اور باقی جو لوگ یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں نئی نسل میں اور جو باقاعدہ روز نیٹ پہ اور سائٹ پہ جو ہے وہ بلال صاحب اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہماری تقریر کو دے رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں, فیضیاب ہو رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, تو نئی نسل کو بھی انکریج کرنا چاہیے. ان سب کو اللہ سلامت رکھے اس بارگاہ میں اور یہ عزا خانہ دن دنی رات چوگنی ترقی کرتا رہے اور ہم سب کی مرادیں یہاں پہ بھر آتی رہیں. اسی طریقے سے اس فرش پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جس طرح سے تعاون کر رہا ہے اللہ اسے دن دونا رات چوگنا ترقی عطا کر دے, اس کو جملہ مقاصد میں پورا کر, جملہ مقاصد ان کے پورا کر دے اور ان کو کسی طرح کی مصیبت اور پریشانی نہ آئے. ہاں عزیزوں میں نے چاہا تھا کہ وقت آج تھوڑا سا زیادہ ہوا مگر تھوڑا سا میں آپ سے وقت چاہوں گا. عزیزوں ذرا اب آپ دیکھیں حضرت علی اکبر کا ذکر آ گیا. علی اکبر کا یہ ماتم ہے. کون علی اکبر؟ جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں رسول سے مشابہ تھا. آوازیں بلند ہو گئیں, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ہاں زادارو آپ دیکھیں کیسا علی اکبر, چاند جیسا بیٹا, چاند جیسا بیٹا. دور دور سے لوگ علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرنے آتے ہیں. ایک صحرائی, ایک بدو, ایک عربی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ اے حسین آپ کا ایک بیٹا چاند جیسا ہے, میں اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. امام حسین نے بیت الشرف میں آواز دی, علی اکبر آئے اور پشت پہ کھڑے ہو گئے. اور پشت پہ کھڑے ہو گئے تو صحرائی عرب احترامن کھڑا ہو گیا. نیاز رسول ہوا, نیاز شباہت رسول اس کو ہوا. اور اس کے بعد میں اس نے جملہ کہا, اے حسین میں نے سنا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے, آپ کے دروازے سے کوئی فائل واپس نہیں ڈالتا. کہا ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو کہا بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے سنا ہے کہ آپ نے راہب کو 7 بیٹے دیے تھے. مجھے 7 بیٹے نہیں چاہیے, ایک بیٹا چاہیے, مگر وہ ایک بیٹا آپ کے علی اکبر جیسا. امام حسین نے کہا اگر علی اکبر بیٹا جیسا بیٹا چاہیے تو میں 2 سوال تم سے پہلے کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر علی اکبر جیسا چانس کا بیٹا اللہ تمہیں دے دے اور وہ زندگی میں تم سے کوئی سوال کرے تو پورا کرو گے؟ وہ کہتا ہے اپنی جان بیچ کے پورا کروں مگر ایسا بیٹا مل جائے. کہا بس مجھ سے اور آگے نہ کہلواؤ. پھر دوسرا سوال یہ کہ اگر ایسا بیٹا اللہ تمہیں دے دے اور اس کے تلووں میں کانٹا چبھ جاتا تم برداشت کرو گے؟ کہا میری آنکھوں میں کانٹا چبھ جائے مجھے گوارا ہے, مگر اس کے تلووں میں کانٹا چبھ جائے یہ گوارا نہیں ہے. بس میرے مولا نے سر جھکا لیا. ارے مصداق سورہ دہر, عطاؤں کا سمندر, ایک بیٹے کے سوال پہ خاموش ہے جس کے دروازے سے کبھی کوئی واپس نہیں گیا. اس نے کہا مولا آخر آپ خاموش ہیں؟ کہا کیا بتاؤں, اگر علی اکبر جیسا بیٹا میں تجھے عطا کر دوں تو بس یہ دونوں چیزیں, میرا لال مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا, بس 2 قطرہ پانی مانگے گا, مگر حسین اتنا مجبور ہوگا کہ 2 قطرہ پانی بھی نہیں دے سکے گا. اور سنو اس بیٹے کے تلوے میں تمہیں ایک کانٹے نہیں برداشت کر دو گے. ارے 18 سال کی جوانی ہوگی, 57 سال کا بڑھاپا ہوگا, کلیجے میں برسی کی آنی ہوگی. آپ کی آوازیں بلند ہیں. گزرے میں سب سے پردہ میری مائیں اور بہنیں بھی تو ہیں نا. ہاں میری بھائی تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ہاں میں کیا کسی ماں کی گود کی سلامتی کی دعا مانگوں, وہ ملالہ کی گود اجڑ گئی. میری ماں سنو,
رات کا حصہ ہے. علی اکبر پیدا ہوئے, گہوارے میں آرام کر رہے ہیں, نصف شب سے زیادہ گزر چکی. ام لیلہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر کے گہوارے کے پاس ایک سائبان, ایک سایہ. میں چونک سے اٹھی اور اپنے حجرے سے اپنے بستر سے اٹھ کے میں نے جب دیکھا اس گہوارے کے پاس تو دیکھا وقت کا امام حسین. نصف شب گزرنے کے بعد کبھی علی اکبر کا ماتھا چومتے ہیں, کبھی آنکھوں پہ بوسہ دیتے ہیں, کبھی رفتاروں پہ بوسہ دیتے ہیں, کبھی ہوٹوں پہ, کبھی گریبان ہٹا کے سینے پہ بوسہ دیتے ہیں. میں لیلہ پوچھتی ہوں, حسین آدھی رات گزر گئی اور تم پیار کرنے کے لیے آئے میرے والی وارث علی اکبر کو؟ اور جملہ سنیں گے امام حسین کہتے ہیں, علی اکبر کی محبت مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی. ہاں دادا, اتنا وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل سے مسائل پڑھتا ہوں. کربلا میں آ گئے امام حسین ہیں. ایک مرتبہ شب عاشور حضرت عباس نے علی اکبر کے بازو کو تھاما اور ایک حجرے میں لے کے گئے, اور حجرے میں چونکہ شجر عباس میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اے شہزادے اس خدمت کو قبول کر لیجئے گا, یہ نظر قبول کر لیجئے گا, ہمارے ناسوں کو قبول کر لیجئے گا. کہتا بھتیجے کو لے کے ایک حجرے میں گیا اور جانے کے بعد میں ایک مسند تھی, ایک کرسی تھی, اس پہ علی اکبر کو بٹھا دیا اور حضرت عباس دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے. بس علی اکبر ایک بار کھڑے ہو گئے, ارے چچا جان ہمارے گھر کی یہ تہذیب نہیں ہے کہ چچا زمین پہ بیٹھا ہو اور بھتیجا کرسی پہ بیٹھا ہوا. کہا اے علی اکبر جان یوں ہی بیٹھے رہو, یوں ہی بیٹھے رہو, آج کی رات مجھے جی بھر کے اپنے چہرے کی زیارت کر لینا, تو پھر یہ موقع نصیب نہ ہوگا. اے علی اکبر یہ چچا بھتیجے کی زیارت نہیں کر رہا, چچا بھتیجے کی زیارت نہیں کر رہا, بلکہ ہم سبھی ہے حیدر, ہم سبھی ہے پیغمبر کی زیارت کر رہا ہے. بس خدمت علی اکبر نے پوچھا, چچا چچا تو پھر مجھے میری ماں ام لیلہ, میری پھوپھی زینب اور میرے بابا حسین کے پاس سے لے کے یہاں کیوں آئے؟ بس جملہ سنیے گا. حضرت عباس نے کہا, بیٹا علی اکبر میں تمہیں اس خیمے میں اس لیے لے کے آیا ہوں, اس لیے لے کے آیا ہوں کہ حسین اور زینب کے سامنے اب بات سر نہیں اٹھاتا. جوانوں آج تمہارے ماتم کرنے کا دن ہے. جملہ سنیے گا, بس زیادہ تفصیل میں جانے کی اب میرے پاس مولت نہیں بچی. عباس کے شان قلم ہو چکے, خالی علم نہو میں ڈوبا ہوا لے کے حسین اپنی کمر تھامے ہوئے, ٹوٹی ہوئی کمر سنبھالے ہوئے جب خیمے کی طرف چلے ہیں تو پیچھے پیچھے ہم سبھی یہ پیغمبر علی اکبر, بابا بابا یہ جوان بیٹا موجود ہے, میں علم کو لے کے خیمے تک چلوں گا. مگر جیسے ہی خیمے میں علم لے کے رکھا جو واپس آئے تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا, بابا جان اب مجھے مقتل کی اجازت دی. علی اکبر تم نے کیا مدد کیا, کیا کہہ رہے ہو, تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بابا جان اب دشمنوں کے تانے نہیں سنے جاتے, جب ہواؤں کے جھونکے ادھر سے آئے تو سنیے. وہ کہتے اب حسین کے پاس کوئی جوان نہیں بچا, اے بابا آپ مجھے مرنے کی اجازت دیجیے, آپ مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. کیا جملہ سنیے گا, مجھے مرنے کی اجازت سنیے. ایک مرتبہ حسین نے کہا, بیٹا علی اکبر تم سے میرا زیادہ حق ہے یا تمہاری پھوپھی زینب کا؟ ارے پھوپھی زینب نے تمہیں پالا, 18 برس چکیاں پیس پیس کے پالا ہے, جاؤ پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ. علی اکبر آئے پھوپھی کے پاس, سر نے اڑا کے بیٹھ گئے. بس ہزاروں کیسے رخصت مجھے نہیں پتا, بس حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا, 7 مرتبہ گرا اور علی اکبر ایسے نکلے جیسے کسی جوان کا لاٹا گھر سے نکلتا ہے. حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کوئی بیوی ہے تو علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے علی اکبر میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. بی بی کون ہے؟ ذرا دل کہتا ہے ہو سکتا ہے زینب نے روکا ہو سکتا ہے ام لیلہ نے روکا ہو سکتا ہے ام فرما نے روکا ہو سکتا ہے ام رباب نے روکا ہو, لیکن اگر زینب علی اکبر کو خیمے میں روکتی تو بازو پکڑتی. میرے لال خیمے سے باہر نہیں جانے دوں گی, اس لیے تو جو خیمے سے واپس نہیں آیا. اگر ام لیلہ روکتی تو ہو سکتا ہے سینے سے لگاتی, اس لیے کہ ماں ہے اس کے برابر ہے. اگر ام فرما ہوتی تو ہاتھ تھامتی, اگر ام رباب ہوتی تو کلائی پکڑتی. مگر حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے کہ جو بیوی روکتی تھی وہ علی اکبر کی آواز کا دامن پکڑتی تھی, اس کا مطلب روکنے والی بیوی کا قد اتنا چھوٹا تھا جس کے ہاتھ بازوؤں پہ نہیں پہنچ سکتے تھے. 3.5 برس کی بچی پکینا, اے علی اکبر جو بچن سے گئے واپس نہیں آیا, اے بھیا سدا کا عالم آیا ہے میں تمہیں جانے نہ دوں گی. علی اکبر رخصت ہو رہا ہے, علی اکبر رستہ کا راؤن میں لالا آپ کے جوانوں کا کرتا قبول کرو. خالی اپنے آپ کو تم نے آگے کے جملے عرض کرو. تھوڑا دل پہ تب کیجیے. علی اکبر خیمے سے باہر آئے, خیمے سے باہر آئے. بابا جان اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. علی اکبر اب میں تمہیں کہ ہر شہید کو رخصت کرتے ہوئے امام حسین نے کہا بیٹا خدا حافظ, مگر جب علی اکبر کو رخصت کیا تو خدا حافظ کا لفظ زبان پہ نہیں آ پایا, آ نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ باپ 57 سال کا باپ, 18 سال کا جوان, بھلا کیسے خدا حافظ کیسے. تو مقاتل میں جملہ ملتا ہے کہ حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ پنجہ ٹیک کے اٹھایا اور کہا پالنے والے گوار ہے نا, اب اسے مقتل میں بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے. جب میں نانا کی زیارت کا مستحق ہوتا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا اور یہ کہہ کے کہا جاؤ لال. ہاں دادارو ابھی نہیں کہا جاؤ لال. اس کے بعد میں کہا آؤ علی اکبر, آؤ علی اکبر میرے ساتھ. خیمے کے دروازے پہ آئے. اگر کسی جوان کو دولہا بنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہو تو کیسے دولہا بنتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ماں موجود ہوتی ہے, باپ موجود ہوتا ہے, بہن ہوتی ہے, بھائی ہوتا ہے. بہن سر پہ ہاتھوں لگتی ہے, باپ اماما رکھتا ہے, ماں سہرا باندھتی ہے, بھائی ہوتے ہیں وہ سہرے کے پھول رکھتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو خیمے کے دروازے پہ بلا کے کہا اے میری ماں جائے زینب, ذرا وہ تبرکات والا صندوق لانا. اور اس کے بعد جو تبرکات کا صندوق منگایا تو اپنے سر پہ اپنا ماما علی اکبر کے سر پہ رکھا, کمر میں پلٹا باندھا, تلوار لگائی, اپنی آواز اوج پہ رکھی, میں کہوں گا مولا علی اکبر کو دولہا بنا رہا ہوں یا مقتل میں بھیج رہا ہوں. یہ کہہ کے کہا علی اکبر جاؤ میرے لال. اب علی اکبر چلے رہوار پہ چلے تھے, کچھ دور نہ گزرے تھے, کچھ دور نہ گئے تھے کہ زمین کربلا پہ کسی کے گرنے کی آواز سنی. مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ لڑکھڑاتا ہوا چلا رہا ہے, جب بنیا محلن محلہ, جب بنیا محلن محلہ. اے میرے لال آہستہ آہستہ چلو, اے میرے لال دھیرے دھیرے چلو, سب تک جا رہے مرمر سے دیکھتے جانا. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا جب آپ نے اجازت دے دی, جب آپ نے اجازت دے دی تو پھر آپ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ بس ایک مرتبہ جملہ سنیے گا. 57 سال کے بوڑھے باپ نے کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے, کاش تم صاحب اولاد ہوتے. علی اکبر مقتل میں آئے اور مقتل میں آنے کے بعد حملہ کر رہے ہیں. ایک کو مارا, دوسرے کو مارا. ہاں دادارو سروں کے سر ہوا میں اڑنے لگے. جب سر ہوا میں اڑنے لگے تو بوڑھا باپ اونچائی سے علی اکبر کی جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا. ایک بار دیکھا کہ ایک بڑا پہلوان اور شقی آ رہا ہے, فوراً در خیمہ پہ آئے. ام لیلہ میں نے نانا رسول سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. ارے بڑا ظالم پہلوان آیا ہے, دعا کرو علی اکبر سلامت واپس آ جائے. ام لیلہ نے بلایا زینب آؤ, ام کلثوم آؤ, سکینہ آؤ, میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں. تم اے یعقوب کے یوسف سے ملانے والے میرے جوان بیٹے کو مجھ سے ملا دے. ہاں دادارو میری ماں ماتم کرو علی اکبر کا ماتم, ہاں میرے لال کو مجھ سے ملا دے. ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ حسین خیمے کے در پہ آئے. مبارک ہو میرا لال اس ظالم کو, اس قاتل کو قتل کر کے سنار کر کے آ رہا ہے. مبارک ہو. مگر جیسے ہی آیا کہا میرے لال خیریت تو ہے؟ وہ جوان بیٹے نے کہا بابا اس قاتل کو مار کے تو آیا مگر پیار. شہرائی عرب سے میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ پیار. حسین نے کہا بیٹا ارے بوڑھا باپ بہت مجبور ہے, لو میری زبان اپنے تحت. علی اکبر نے بہن نے زبان رکھی اور فوراً رکھ لی, بابا آپ کی زبان میں پیادے پڑ چکے ہیں. بابا لو میری انگوٹھی رکھ لو شاید کچھ نہ ملی. اور اس کے بعد مقتل میں گئے. ادھر علی اکبر مقتل میں گئے, ادھر در خیمہ تو پھر ہوتا نا. تو میں لینا اب علی اکبر کی زندگی کی دعائیں نہ کرنا. حسین باپ بیٹے کی موت کی دعا کے لیے کہہ رہا. ہاں میں لیلا علی اکبر کی پیاس کا عالم یہ ہے کہ جب میں نے زندگی کی دعا کی تھی تب علی اکبر کا جینا آسان تھا, جینا بہتر تھا, مگر اب علی اکبر کی موت بہتر ہے. پیاس سے میرا لال بے حال ہو چکا. بس ادا دارو ادھر علی اکبر گئے, اب کے باہر جو گئے تو چاروں طرف سے جب حملے ہونے لگے تو دو نئے دے. بس تھوڑا سا سنبھالیے اپنے آپ کو, آخری جملے بس تھوڑا سا سنبھال لیجیے, تھوڑا صبر کیجیے, آنسو کو تھوڑا سا کم کیجیے, تھوڑا سا گرجے کی آوازیں کم کیجیے. انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے, جب یاد کریں گے سب روئیں گے. تھوڑا سا سب کیجیے ابھی, تھوڑا سا پالنے والے مجھے قوت دینے کے میں جملے ادا کر سکوں. دو نیزے ایک ساتھ چلے ادھر علی اکبر, ہم سب یہ پیغمبر جلال میں ہم لوگ جعفر کی طرح حملہ کر رہے ہیں, بابر سے حملہ کر رہے ہیں, میمنے سے, میسرے سے, بائیں جانب, بائیں جانب, جب کوئی قبضہ نہ ہو سکا, کسی طرح سے علی اکبر کسی کے قابو میں لا سکے, تو دو نظر ایک ساتھ چلے, ایک سامنے سے, ایک پشت سے, ایک پشت کی جانب سے, ایک سینے کی جانب سے. ارے سینے سے جو نظر پڑا وہ پشت کو پار کر گیا, تو پشت سے پڑا وہ سینے کو پار کر گیا. علی اکبر گھوڑے بدل کرانے لگے, بدل نہ سکے. علی اکبر گھوڑے سے کیوں نہیں, کل تک گھوڑے کی باہوں میں گردن میں باہیں ڈال کے گرنا چاہ رہے تھے, کہ گھوڑے نے چاہا کہ علی اکبر کو تھوڑی دور اور لے کے جاؤ, مگر چاروں طرف سے تلواریں پڑی, اب سے چاروں طرف سے تلواریں پڑی تو علی اکبر زمین پر.